ہمارے لیے غلط دوسرا تجویز نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نسخہ کیسے غلط ہو؟ تو پھر سوال بنتا ہے کہ ہمارے اندر ہی مسلم اسی لیے ہمیں ہدایت حاصل نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کیا ہے؟ برائی اور فحشائی کا فحاشی اور برائی سے روکنے والی ہے. آج کتنے مسلمان ہیں اس سے روکنے والے؟ کیا وہ نماز کا اثر ختم ہو گیا؟ نہیں. ہم نے نماز کو جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ادا کر کے نکلایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال رکھ دی کہ کیا یہ دیکھو میرے صحابہ جس طریقے سے ادا کر رہے ہیں، میں نے ان کو جس طریقے سے سکھلایا اور صحابہ نے جس طریقے سے ادا کی تم اس طریقے سے ادا کرو، ظاہری شکل و صورت بنا لے. آج کوئی شخص یہ باندھتا ہے تو کوئی کان تک ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی سینے تک ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی نیت یہاں یوں پکڑ لیتا ہے، عورتوں کی طرح نیت باندھ لیتا ہے، کوئی نیچے ہاتھ باندھ لیتا ہے، کوئی جو ہے ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر نہیں رکھتا. کہاں جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی آتے ہیں آ کر نماز شروع کر دی. نماز پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس پہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پڑھی کری لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی پھر گئے، پھر جا کر کے نماز پڑھی. پھر جب واپس آئے تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پڑھی کری لم تصلی، نماز ادا کر، تو نے نماز نہیں ادا کی. صحابی پھر چلے گئے، پھر نماز پڑھی. جب تیسری دفعہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ قریب بیٹھے تھے فرمایا جاؤ ان کو نماز کا طریقہ سکھا. کیا تھا؟ حیات تو تھی ان کی، ظاہری سجدہ بھی تھا، رکوع بھی تھا، قیام بھی تھا، قعود بھی تھا، تشہد بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ جس طریقے سے یہ قیام میں نے کیا میرا صحابی اسی طریقے سے کرے، کیونکہ وہ دل جس دل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا کرتے تھے عبادت، وہ دل کسی کو حاصل نہیں. لہٰذا دوسرے صحابی کو بھیجا کہ ظاہری صورت قادر فرما، یہاں باطن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باطن پر نہیں روکا کہ تمہاری نماز میں میرے طرح الحاؤ جاری ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ابلتی ہوئی ہانڈی جس میں پانی ڈال دیا جائے اور اس کا پانی ابل رہا ہو، اس میں کتنا شور ہوتا ہے. فرمایا اس کو جتنا دھکا لگا کے بند کر دے، جیسی آواز اس ہانڈی سے آتی تھی ویسی نماز آواز اللہ کے نبی کے سینے سے آتی، اللہ کے نبی کے سینے سے آتی. لہذا اللہ کے نبی کیا چاہ رہے ہیں کہ میری ظاہری نقل کر لو، تم سے ظاہری نقل کر لو، اللہ تعالیٰ باطن کو لوگوں کا عطا فرما دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب ساتویں پارے کے اندر پہنچے اس آیت کے اوپر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی کو رونے کی ضرورت نہیں تھی، بخش تھی، بخشے بخشائے تھے اللہ کے نبی. بولو بھائی اللہ کے نبی بخشے بخشائے تھے یا نہیں؟ معصوم تھے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس آیت پر پہنچے ان تعذبهم فانهم عباد، یا اللہ تو اگر چاہے ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں اور تجھے قدرت حاصل ہے کہ تم کو عذاب دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا. پھر فرمایا کہ اسی آیت کو اللہ کے نبی بار بار پڑھتے رہے کہ ان تعذبهم فانهم عباد. پھر فرمایا کافی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے کی آیت پڑھی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، تجھے قدرت حاصل ہے، قدرت کاملہ حاصل ہے، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تو ساری دنیا مل کر کے ایک شخص کو بچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کو عذاب دینا چاہے ساری دنیا مل کر نہیں بتا سکتی. آگے فرمایا وہی سب سے لوں یا اللہ دیکھیں اگر آپ مغفرت فرما دیں ان کو معاف کر دیں کئی کاندر عزیز رکھیں تو آپ کیا ہے زبردست قدرت والے اور حکمت والے آپ کو کون روکنے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس وقت سارے مجمع کو معاف فرما دے کوئی ہے اللہ پوچھنے والا نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کو السلام نے جو استفاد سکھلایا یا اللہ تو بہت ضرور اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یہ معرفت اللہ تعالیٰ کی جو معرفت اللہ کے نبی پاس ملی تھی وہ معرفت کسی پاس نہیں کیونکہ سید الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے. اس مقام پر پہنچ کر تو جبرائیل امین بھی رکا ہے کیا رسول اللہ اگر اس سے آگے گیا تو میں تو جل جاؤں گا. لہذا اب آپ کا مرتبہ ہے آپ کا رخصہ کیا آپ اس سے آگے جائیے تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تو کیا معرفت حاصل ہوئی ہوگی. تو امت کو مضمون سکھایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ گناہوں کی معافی کس طرح مانگو گے. فرمایا اللہ تو وہ ضرور اے وہ ذات جس کو میرے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس سے کیا معلوم ہوا دادا نے فرمایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتے. بندہ یہ سوچے کہ میں نے کفر کر لیا لوگوں نے اللہ کا تومتیں باندھی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نقصان پہنچائے گا. اللہ کی عظمتوں کو کون چھو سکتا ہے. اللہ اس مخلوق کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا فرمایا ظاہری تواضع دکھا رہا ہے لیکن حقیقت اس کے اندر سے کپور چھپا رہا ہے. ایک انسان ہے ظاہری طور پر اس سے کہا جاتا ہے اللہ کے بندے معافی مانگ لے اللہ سے معافی مانگ لے گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ کیا کہتا ہے ظاہری عزت کی خالی دکھانے کے لیے ارے میرے تو اتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح معاف فرمائیں گے. اگر کرمت کا فرمایا یہ عاجزی نہیں دکھا رہا یہ اللہ سے تکبر دکھا رہا ہے یہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے وسیع سمجھ رہا ہے. حالانکہ انسان گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے پھر بھی اس کے گناہ کیا ہے محدود ہے اور اللہ کی رحمت غیر محدود ہے. جب غیر محدود رحمت ہے تو جتنے آپ کا گناہ کر لے اگر ایک دفعہ مرتے وقت انسان کی زبان سے نکل گیا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما لے. لیکن کیا ہے ہم توبہ نہیں کرتے ہم اللہ تعالیٰ سے مانتے نہیں خالی زبان سے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم کتنی دفعہ استغفار کرتے ہو گناہ کرنے کے بعد انسان زبان سے کہہ دے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بندہ ظاہری طور پر کہہ رہا ہے ایسے ہی اوپر سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے میں نے بہت گناہ کیے دل اس کا نہیں جا رہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چل جا معاف. کیونکہ آخری عمل جو ہوگا انسان کا قیامت کے دن حساب و کتاب اللہ تعالیٰ اس کے آخری عمل کے مطابق دیں گے. اگر آخری عمل اس کا استغفار کے ساتھ ہوا اس نے کہا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے دس بڑی دیر کے بعد موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرمائیں گے کہ یہ بندہ دنیا سے توبہ کر کر آیا بات صاف ہو کر کے آیا تھا لہٰذا کیا جنت کے اندر. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے توبہ کرتے وقت شرم آتی ہے ہمیں توبہ کرتے وقت شرم آتی ہے اللہ سے معافی مانگتے وقت حیا آتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد امام حنبل تشریف لے گئے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وقت قریب تھا انتقال کا. حضرت سفیان ثوری یہ تابعی ہے اور تابعی کون ہوتا ہے جس سے صحابی کو دیکھا. حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت سفیان ثوری سے کہ سفیان آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرما ایک بہت بڑا سفر میرا شروع ہونے والا ہے اور میرے پاس دادے راہ کم ہے اور سفر بہت بڑا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ مولانا الحمدللہ اتنا ایمان میرے پاس ہے کہ میری بخشش ہو جائے. آج اگر اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے دین کے اندر آ جا, اس قلوب سے نکاب کا دین کے اندر پورا پورا داخل ہو جا, تو کیا کہتا ہے؟ ارے مولانا میرے پاس اتنا دین ہے, اپنا دین اپنے پاس رکھے, اتنا دین ہے جس سے میں بخشا جاؤں. یہ سارے لوگ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا ایسا سفر شروع ہونے والا ہے کہ میرے پاس بہت کم دادے رہا ہے. اللہ کے امام حماد رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے سفیان ثوری, اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم نے یہ اختیار دے کہ اے حماد تو اپنا حساب و کتاب چاہے تو اپنے ماں باپ کو دے دے, چاہے تو مجھے دے دے, تو فرمایا میں ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو اختیار کر لوں. ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا, کیونکہ ماں باپ کو بعض دفعہ انسان سے اولاد سے ایسی تکلیف مان جاتی ہے کہ وہ اس کو دین میں رکھ لیتے ہیں کہ پھر جب موقع آئے گا جب دیکھیں گے. لیکن فرمایا امام احمد نے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے. دادا نے فرمایا کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے, اتنے گناہ کر لیے, ایسا نہ ہو ڈالے سوچیا اور تارکین کے دل میں بعض دفعہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, ارے تم نے اتنے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ کی تم نے عظمت کو نقصان پہنچا دیا. دادر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے, شیطان کی چال ہے. فرمایا ہاتھی اور چونٹی کو, ایک چونٹی ہاتھی کے اوپر چڑھ جائے اور چڑھ کر اس کو کاٹے اور کاٹنے کے بعد ہاتھی کے سامنے کھڑی ہو کر کہے میں نے آپ کو بہت زور سے کاٹا, آپ مجھے معاف کر دیجئے, تو ہاتھی کیا کہے گا؟ بولو بھائی کیا کہے گا؟ ارے تیرے کا چڑھنے کا پتا نہ کاٹنے کا پتا, اور اب تو آئی ہے معافی مانگنے کے لیے, تو تیرے آنے کا بھی پتا نہیں چلا. تو فرمایا ہاتھی کو اور چوٹی کو کچھ قسمت حاصل ہے, فرمایا لیکن بندے کو اللہ سے اتنی بھی قسمت حاصل نہیں ہے. اگر وہ یہ سوچتا ہے میں نے اتنے برا کر لیے, تو فرمایا کہ وہ مثل اسی چوٹی کی طرح ہے بےکو جو ہاتھی کے اوپر چڑھنے کے بعد کاٹنے کے بعد سمجھتی ہے کہ میرے اندر تو اتنی قوت تھی کہ میں نے ہاتھی کو کاٹا, ضرور اس کو تکلیف پہنچی ہوگی, چل جا کر اس سے واپسی مانگ لو. تو ہاتھی کیا کرتا ہے؟ چوٹی کے سامنے ہنس دیتا ہے, کہتے تیرے آنے کا بھی پتا نہیں, تیرے چڑھنے کا بھی پتا نہیں, تو نے کاٹا کب یہ بھی پتا نہیں, تو معافی مانگنے کے لیے آئیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ بڑی ہے, چوٹی کو جتنی نسبت ہے انسان کو اتنی نسبت بھی اللہ سے نہیں ہے. لہٰذا اگر گناہ ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے استغفار اور توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ تم مجھ سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو, میں تمہاری ساری زندگی گناہوں کو معاف کر دوں گا. صحابہ کیا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ شروع سے مسلمان تھے. سونے اگر آپ سوئیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا, ایک کو دیکھ کر سب سونے لگتے ہیں. صحابہ یہ زندگی کیا تھی؟ پہلے کفر و شرک کے اندر زندگی گزر رہی تھی, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کر فرمایا رسول اللہ سب سے پہلے میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد انک محمد عبدہ ورسولہ, کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. سب سے پہلے گواہی دی, اللہ تعالیٰ نے سید سب تابعون الاولون کے اندر کر دیا. کیوں؟ حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لانے والے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا, ایمان لائے اس وقت بھی سب سے پہلے, اور قیامت کے دن نبی کے بعد سب سے پہلے جس کو اٹھایا جائے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایمان اور یہ کلمہ بات اس مہینے کی تھی اور آخر عشرے کی تھی, لیکن آخر عشرے کے اندر حدیث حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف چلے, پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا فرمایا آمین, دوسری پر قدم رکھا آمین, تیسری پر جب قدم رکھا آمین, جب تشریف لائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک علاقے معمول چیز دیکھی، آپ منبر پر چڑھے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، یا رسول اللہ اس طریقے سے ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ فرمایا جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور آپ پر ضرور کر بھیجے۔ میں نے فرمایا آمین۔ بس دعا دینے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ بس دعا دینے والے سید الملائکہ اور آمین کہنے والے سید الانبیاء۔ فرمایا جب دوسری کا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور وہ پھر بھی ان کی خدمت نہ کرے۔ فرمایا میں نے کہا آمین۔ جب فرمایا تیسری کا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا برباد اور ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ فرمایا میں نے کہا آمین۔ لہٰذا تیسرا جمعہ ہم میں سے یہ فکر، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، دوستو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ساری رات جیسے ہی ہماری تراویح ختم ہو تو ہم دو رکعت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تم میں سے حسین عمل کرنے والا کون ہے؟ حضرت شبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تفسیر معرفت القرآن کے اندر؟ اس آیت کی تفسیر حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زیادتی کی شرط نہیں لگائی کہ جو روزانہ 100 رکعت نفل پڑے گا وہی جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے جو زیادہ حسین عمل کرنے والا ہو۔ حسین سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنی نماز 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن اس کو سنت کے مطابق پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، یا اللہ میں نے تو ادا کر لی، ظاہری شکل و صورت بنا لی۔ قبول کرنے والا تو دور ہے، جب وہ قبول کرنے پر آتا ہے تو خالی نکلی بھی قبول کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بعد آج ہم سنتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کس طرح ادا کریں؟ ارے عظمت کا حق نبوت کے ادا نہیں ہوا، ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ آج لوگ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ عام اللہ میں جب خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق مولانا کہاں سے ادا کریں گے؟ ہم وہاں کہاں سے وہ عبادت ہے کہ جس سے اللہ کی عظمت کا حق ادا ہو جائے؟ تو اللہ کے بندو یاد رکھو، تم پیدائش سے لے کر مرتے دم تک بھی اگر سجدے میں رہو تو اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نبی نے جب کیا فرما دیا حق معرفتِ، یا اللہ تیری معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا تو سید الانبیاء سے جب ادا نہیں ہو سکا تو سید الانبیاء کی امت کہاں سے ادا سکے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عمل کے اندر نیت ڈھونڈتے ہیں۔ ایک انسان کسی نیت سے آتا ہے، ایک انسان کسی نیت سے آتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، بیچارہ دیہاتی تھا، کچھ بھی نہیں جانے کے لیے نہیں، تو سوچا جب اندھارا تھا سوچا جنگل سے کچھ لکڑیاں کاٹ کر کے لے جا کر اپنے شہر کو بیچ کر لکڑیاں کاٹی، کاٹ کر سر پر گٹرا رکھ کر کے لے گیا اللہ کے ولی کے پاس، اور لے جا کر کے رکھ کے رونے لگا کہ حضرت میں نے صحیح بات کی، لکڑہارا ہوں، میرے پاس رقم نہیں تھی کہ میں کوئی ہدیہ یا کوئی توقعات کے پاس جاتا، صرف یہی لکڑی تھی جو میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ اگر دادا نے فرمایا، وہ بزرگ نے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا یہ لکڑیاں اٹھا کر کے رکھو، جب میرا انتقال ہو جائے اور جو پانی گرم کیا جائے مجھے اس سے دینے کے لیے، فرمایا ان لکڑیوں کو جلا کر کے اس پانی کو گرم کرنا، پر اس پانی سے مجھے حسن دینا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے میری مقصد فرما دے گا۔ بعضوں کا اخلاص ایسا ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ تم سارا سونا زیور لے کر اللہ کے راستے میں نکل آؤ، تم سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دو، اگر اللہ نے زیور دیا ہے سونا دیا ہے تو وہ بھی لٹا، اگر وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں امیروں کا بھی رب ہوں غریبوں کا بھی رب ہوں۔ اگر امیر 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور غریب دیکھ کر کے کہتا ہے کاش میرے پاس ہوتا. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں رہنے والے احد کی طرف دیکھا, فرمایا کاش اے احد تو سونے کا ہوتا اور میں تجھے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. یہ روایت موجود ہے, احادیث کی کتابوں موجود ہے. کیا کہا کہ اے احد کاش تو سونے کا ہوتا اور میں تجھے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. ابراہیم علیہ السلام آئے, فرمایا رسول اللہ آپ کے صحابی نے آج یہ دعا کی اللہ سے کہ اللہ اگر یہ احد سونے کا ہوتا تو بھی میں اسے تیری راہ میں خرچ کر دیتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر تم اس صحابی کو یہ خبر سنا دو کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب میں اس کے نامۂ اعمال میں دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم خرچ کرو, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری نیت کیا ہے, ہماری نیت کیا ہے, ہم کس نیت سے آئے. مسجد میں آتا ہے, دین کی بات سننے آتا ہے, کس نیت سے آتا ہے؟ اس نیت سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھے ہم دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں اس کی کایا پلٹ دیتے ہیں, کچھ دنوں میں کایا پلٹ دیتے ہیں. لیکن اگر اس لیے آتا ہے کہ چلو جا کر کے بیٹھ آئے, نفل سے خالی تو کسی حالت کے اندر نہیں ہے, بھائی سب کھانا کھاتا ہے, حالت بیماری کے اندر ہے, بخار چڑھا ہوا ہے, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں تھوڑا بہت کھا لیا کرو, منہ میں منہ کڑوا ہے, ذائقہ خراب ہے, دو لوگ نہیں کھاتا ہے, وہ بھی اس کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا, کچھ قوت آتی ہے یا نہیں آتی. اور ایک شخص صحت مند ہے, دو روٹی کھاتا ہے, اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے یا نہیں؟ تو اللہ کا ذکر کسی حال میں بھی نفل سے خالی نہیں ہے, کسی حالت میں نفل سے خالی نہیں ہے. کیا پتا کب کون سی بات اس پر لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر لگ جائے, کسی کو نہیں معلوم ہوتا. سن لے تو سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں, حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرماتے ہیں, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, رات پینے کی وہ خود آپ ہی بن جاتے ہیں, پھر ہم اتارا سوتے میں جو اٹھا دیتے ہیں, ارے کہاں سو رہا ہے, چل اٹھ میرے راستے کے اندر, یہاں کہاں بڑا ہوا سو رہا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اپنے کسی دوست کی دوستی اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ کی کسی ولی کی دوستی مل جائے تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بنانا شروع کر دیا, اپنا بنانا شروع کر دیا. لہذا جو جیسی نیت لے کر کے آئے دین کی باتیں سننے کے لیے, جیسی نیت لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ فرماتے ہیں. وہ یہ نیت لے کر کے آتا ہے کہ چلو وہاں بڑے بڑے امیر ہیں ان سے دوستی کرو, اللہ تعالیٰ میں نے جو دیکھا آج تک 38 سال عمر ہو گئے, اس عرصے میں جو کچھ دیکھا اس خاصہ کے اندر کہ جو دنیا کی نیت لے کر آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا دی, جو آخرت کی نیت لے کر کے آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت عطا فرمائی, اور جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی نیت لے کر کے آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں عطا فرمائی. لیکن مبارک ہے وہ بندہ جو آخرت کی نیت لے کر کے آتا ہے, کیونکہ دنیا دوستوں کتنے سال جیے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. جس نے اپنی آخرت بنا لی, دنیا تو ہر ایک کی کٹ رہی ہے, دنیا ہر ایک کی, کسی کی مصیبت میں کٹ رہی ہے, کسی کی خوشی میں کٹ رہی ہے, کسی کی وزارت کے ساتھ کٹ رہی ہے, کسی کی بادشاہت کے ساتھ کٹ رہی ہے. کل جمعرات تھی, آج جمعہ, کل کا دن امیر کا بھی گزرا, غریب کا بھی گزرا, فقیر کا بھی گزرا, ماننے والے کا بھی گزرا, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا کہ وہ اسپتال میں لے کر وہ جیت رہا ہے, اس کا بھی گزرا, جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا فرمائی اور وہ گھر میں بیٹھ کر ہنس رہا ہے, اس کا بھی کٹا, جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی اس کا بھی کٹ گیا, جس کو اللہ نے دولت عطا نہیں کی اس کا بھی کٹ گیا. ذرا جا کر ان چاروں پانچوں چھوں سے پوچھو, جو امیر ہے, جو غریب ہے, جو فقیر ہے, جو وزیر ہے, اس سے پوچھو کہ تیرا دن کتنا کٹا, وہ کہے گا جس طرح سے کٹا معاف کر دیا یار. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت عطا فرمائی, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی, اس سے پوچھو کہ تیرا دن کیسا گزرا, وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے کروڑوں سے اچھا گزروایا. اس کی زبان پر ناشکری نہیں ہوتی, کہ کل تو میں نے روزی میں گزارا. وہ کہتا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے کروڑوں لوگوں سے اچھی زندگی عطا فرمائی، اربوں لوگوں سے اچھا کھانا عطا فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت کیا عطا فرمائی کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، میرا ایمان باقی رکھا. کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا امت کے اوپر کہ اتنے مسائل اتنی پریشانیاں ہوں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان اور کفار اور منافقین یہ الگ الگ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے. انسان کے لیے تمیز کرنا آسان ہو جائے گا کہ کون کافر اور کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے. آج وہی دور ہے کہ مسلمان آج وہ مسائل ہیں، وہ مشکلات امت مسلمہ کے اوپر ہیں. بعض نادار مسلمان جن کے اندر دین کی کمی ہے، کان کھول کر کے سن لو اس بات کو، غور سے سننے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو کفار کے ساتھ مل گیا اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب کس کے ساتھ فرمائیں گے؟ کفار کے ساتھ. حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، روزے بھی رکھ رہا ہوگا، اس کا نام مسلمان ہو جیسا ہوگا، لیکن اس کا حشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ فرمائیں گے؟ کفار کے ساتھ فرمائیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث آج سے 1400 سال قبل بیان فرما دی، المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. آج ہم سوچیں ہم کس کی طرح شکل بنا دیں، کس کی شکل بنا کر کے اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، کس کی شکل میں؟ یہود و نصارا کی شکل بنا کر مسلمان کیا کرتا ہے؟ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ مولانا میرا نام مسلمانوں والا، کون سی میں نے نماز چھوڑ دی، کون سی عبادت سے میں نہیں کرتا، بیت اللہ میں جاتا ہوں. اگر بیت اللہ جانا کسی کو کام دیتا تو سب سے پہلے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کو کام دیتا. اگر سب کام دیتا تو ابو لہب کو کام دیتا. کیوں؟ کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوتی تو ابو لہب سب سے آگے ہوتا تعمیر مکہ کے اندر. لیکن جب ان کو فائدہ نہیں ہوا، ان کو فائدہ نہیں ہوا، بیت الخانہ کعبہ کے پڑوس پہ رہنے والے، بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حصہ لینے والے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اجعلت استقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور عمارة المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو اور اپنے آپ کو کس کے برابر سمجھ رہے ہو؟ ان صحابہ کے برابر. کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لیا ہے کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر. وجاہد فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، تم دنیا کے اندر کچھ بھی کر لو اللہ کے برابر نہیں. زیادہ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ کچھ دن کچھ گھڑیاں ہیں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی رکھی ہے. اس آزمائش کے اندر دین پر ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، انشاءاللہ قریب اللہ تعالیٰ پھر اس پاسے کو بدل دے گا. اللہ تعالیٰ پھر تمہیں غالب کرے گا، پھر ایمان غالب ہوگا، پھر اسلام غالب ہوگا. یہ چند دن ہے آزمائش کے، زیادہ اس آزمائش کے دنوں میں جس نے اسلام کا، مسلمانوں کا، دین کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑا، اس نے اپنا خطایا کیا، اس کو اس کے راستے پر جانے دو. لیکن اللہ کے لیے یہ مت سوچو کہ ہم جو دین کا عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہو جاؤ. اس وقت جو جنگ ہے دنیا کے اندر، یہ جنگ کسی ملک کی جنگ نہیں ہے، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے. یہ جنگ جنگ صلیب اور جنگ اسلام ہے. اب فیصلہ مسلمان نے کرنا ہے کہ وہ صلیب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے عقائد کی جنگ ہے، اس وقت ہمارے نبی کی عظمت کی جنگ ہے. لہذا اپنے نبی کی عظمت کو پہچانو، اپنی عظمت کو پہچانو، اپنی پہچان بجانو کہ اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، مسلمان بنایا، مومن گھرانے میں پیدا فرمایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے گروہ میں رکھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفار کے ساتھ مل گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے مومنو اللہ تعالیٰ شکوا فرما رہے ہیں کہ اے مومنو لا تتخذوا الیہود والنصارى، ان کو دوست مت بنا یہود و نصارى کا، کس لیے؟ ارے اگر آپ کا باپ آپ کو منع کر دیتا ہے کہ بیٹا یہ شخص انتہائی برا اور کمینہ انسان ہے، اس سے کبھی دوستی مت کرنا، ارے اپنے باپ کی راز رکھتے ہو، آج اپنے رب کی راز رکھو، آج اپنے رب کی مان کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس سے تو دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں دوست ہوں گے، تمہارے دوست ہی بنیں گے، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آ گیا، اللہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے رب کی عزت کا خیال نہیں، تمہیں اپنے رب کا خیال نہیں، اپنے نبی کا خیال نہیں، تم پھر بھی ان سے دوستی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم بھی انہیں میں سے ہو، کیونکہ تمہارا شمار اب انہیں میں کیا جائے گا، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں عطا فرماتے، لہذا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمانا چاہے اس سے کوئی ہدایت چھین نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے اس سے کوئی گمراہی کو ہٹا نہیں سکتا، لہذا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگو، یا اللہ یہ کیا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، عشرے کے اندر مجھے جہنم سے بھی آزادی عطا کرنا، اور یا اللہ مسلمانوں کے لشکر کے اندر میرا شمار کرنا، دنیا کے اندر اس وقت یہ چیز مسلمانوں کے دماغ سے بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ جنگ ملک کی ہے، ہمارا نبی کسی ملک کی نہیں آیا تھا، میرا آپ سے سوال ہے کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اعوذ باللہ کیا عرب کے ساتھ خاص تھی، یا صرف عجم کے ساتھ خاص تھی، یا قریش کے ساتھ خاص تھی، جب نبی کی نبوت کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہوئی تو اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کسی جگہ کے ساتھ کیسے خاص ہو سکتی ہے، آج یہ کہا جاتا ہے یہ جنگ تو ہماری نہیں ہے، یہ جنگ فلاں ملک کے مسلمانوں کی ہے، اس ملک کے مسلمانوں کے لیے سارے عالم کے جس کونے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی، سارے عالم کا مسلمان اس کے پیچھے ہو، یہ جنگ مسلمانوں کی جنگ ہے، مسلم کسی اس کی جنگ نہیں ہے، یہ ملک کی جنگ نہیں ہے، یہ عقائد کی جنگ ہے، اور عقیدے کے اوپر سودا گھٹیا انسان کرتا ہے، کوئی عقل مند انسان نہیں کرتا، لہذا اپنے عقائد مسلمانوں اپنے عقائد کو مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کو آزمایا، یہاں تک کہ نبیوں کو آزمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کا امتحان لیا گیا، تمام نبیوں کا امتحان لیا گیا، حالانکہ نبی کیا ہے، معصوم ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری ہستی، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کا بول کر سنو، سب انبیاء کا امتحان ہوا، لیکن جتنا سخت امتحان میرا ہوا اتنا سخت امتحان نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آزما رہے ہیں تو میں اور آپ کیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے بنا مانگو، دادا نے فرمایا آزمائش مانگو مت کہ اللہ کو آزمائش سب پر ڈال، فرمایا آزمائش سے بنا مانگو، لیکن اگر آ جائے تو فرمایا پھر دو دو رکعت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو اور اس کے اندر پھر ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یتركوا عملنا وهم لا يسألون، تیسرے پارے آخری صورت ہے، احسب الناس لوگ کیا گمان کر رہے ہیں، ان یتركوا کیا میں ان کو چھوڑ دوں گا، کس چیز کے اوپر چھوڑ دوں گا، ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہہ دیا یا اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لیا ہے، وهم لا يسألون اور ان کا امتحان نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے نبیوں کا امتحان لیا تو تم کیا چیز ہو، تمہارا بھی امتحان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا امتحان اس کے مرتبے کے مطابق لیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا کمزور عقیدے کا انسان اور مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کسی ولی کا امتحان لاتے ہیں، کہاں سے کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، کبھی مالی پریشانی آ جائے گی، کبھی گھریلو پریشانی آ جائے گی، کبھی کسی قریبی کا انتقال ہو جائے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اب مومن کیا کہتا ہے، اللہ کتنی آزمائش ہے، مجھ پر کتنی آزمائش آ رہی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ اگر تمہیں آزما رہے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آزما کہ جب بلا اور مصیبت نکلتی ہے صبح تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ اللہ میں کہاں جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیاروں کے گھر میں چلے، جو میرے سے پیار کرنے والے ہیں ان کے گھروں کے اندر چلی جا۔ تو مصیبت اور پریشانی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، اور جن کو نہیں دی ان کا حصہ اللہ نے آخرت کے اندر رکھا ہی نہیں ہے، ان کا حصہ آخرت کے اندر رکھا ہی نہیں اللہ نے، ان کے لیے خالی حزن اور غم اور ذلت اور رسوائی کے سوا آخرت کے اندر کچھ نہیں ہے۔ دوستو دنیا کی عزت عزت نہیں ہے، دنیا کی ذلت ذلت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرما دیا میں اللہ والے کر جاؤ تمہیں معاف کر دیا، تو سب سے بڑی عزت اب شروع ہو گئی، سب سے بڑی عزت اب شروع ہو گئی۔ لیکن دنیا کے اندر اگر لوگ سلام کرتے رہے کہ ارے بھائی فلا فلا صاحب آ رہا ہے، اتنا امیر آدمی آ رہا ہے، سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن فیصلہ اللہ نہ کرے کسی مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جا جہنم کے اندر جا، اب سارے سلام سب کی بھولت مل گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص 100 سال سے عمر، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نعمت عطا فرمائیں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا، اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی گرفت کی جائے گی، جہنم کے اندر اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا، صرف ایک غوطہ، ایک لکڑی کے لیے ڈالا جائے گا اور نکالا جائے گا، اس کے بعد پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کتنا عیش کیا، وہ کیا کہے گا، میں نے تو عیش کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے عیش کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہوگا جس نے پوری زندگی مصیبت میں گزارا، ہر وقت کو ایک آزمائش ایک آزمائش ایک آزمائش، ایک مصیبت ایک آزمائش انتظار سے دوسری آ جاتی، جب اس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک مطابق کر لیا، اور پھر فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے کبھی کوئی غم دیکھا دنیا کے اندر، وہ کہے گا غم ہوتی کیا چیز، غم ہوتی کیا چیز ہے، میں نے تو غم کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زندگی جنت کی طرف چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے ہم سے تمام حزن اور غم لے لیا، جنت کے اندر اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اب بنا خوشیاں پوچھو، لیکن یہ دنیا کیا ہے، دار الامتحان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا امتحان دے دیں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، کہیں تجارت میں کمی ہو جاتی ہے، کہیں معاملات کے اندر کمی ہو جاتی ہے، کہیں پیسے مال و دولت میں کمی ہو جاتی ہے، کہیں اپنی جان کے اندر کمی ہو جاتی ہے، کہیں کسی پیارے کی جان کے اندر کمی ہو جاتی ہے، تو یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم ہی کو آزما رہے ہیں، اب وہ آزماتے ہی اس کو ہیں، آپ بھی آزماتے اس کو ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بولو بھائی اپنی اولاد کو آزماتے ہیں یا پڑوسی کے اولاد کو پوچھتے ہو، اس کو بلا کر کے کہتے ہو ادھر آج اس کا خیال لو، دیکھو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو کیا بیوی کیا کہتی ہے، میرا دماغ تو برابر والے کی اولاد کو لا کر کے تو اس سے خیال لے رہا کی محبت کا، لہذا بھائی پڑوسی کی اولاد کا امتحان دیتے وقت تمہاری عقل کام کرتی ہے ہماری، یہ اس کا امتحان کیسے لوں، یہ تو پڑوسی کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی جب امتحان لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو اپنوں کا امتحان لیتے ہیں، غیروں کا امتحان نہیں لیتے، اگر آج مسائل ہیں آج پریشانیاں ہیں، آج اسلام کو دبانا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دبانا جا رہا ہے، اسلام کی شان و شوکت کو کم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اس حالت میں بھی میرے ساتھ کون ہے، اللہ کو ہماری معیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے اللہ تعالیٰ ہماری معیت کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین جمہوریت کے اوپر قائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ بھی ہوگا اور مومن ہوگا اور ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا پر غالب فرما دیں گے، ساری دنیا پر غالب فرما دیں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں. ایسے معاملات جب آئے تو مسلمان کے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے, تو اس وقت کفار مکہ کے اندر نبی کے رشتہ دار بھی ہیں, اعزاء اقربا بھی ہیں, پڑوسی بھی ہیں, لیکن نبی کا اعلان سننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ثابت ہیں, آپ امین ہیں, لیکن جو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ کی دعوت غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں تو اکیلا ہو گیا اللہ کی دعوت کو لے کر کے, جمہوریت پہ تم جاتا ہو لہٰذا تم اپنی دعوت جاری رکھو, میں اپنی دعوت چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہیں, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ نے کیا فرمایا, نبی اکیلا ہوتا ہے لیکن سب پر اللہ تعالیٰ اس کو غالب فرمائے, سب پر اللہ تعالیٰ اس کو حق کو غالب فرمائے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جب حق آئے گا اور باطل کیا ہوگا, چلا جایا ہوگا, چلا جائے گا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور باطل تو کتنی بڑی تھی. لہٰذا اللہ کے نبی نے جس وقت اعلان کیا نبوت کا, اللہ کے نبی اکیلے, اس وقت اہل مکہ آئے, کیا ہے لے کر کیا ہے, یا رسول اللہ اے محمد آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا امتحان لینے کے لیے کیا فرمایا, فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن ہے, تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ ثابت ہیں, ہم آپ کی بات کو جھٹلا ہی نہیں سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ دشمن ہے تو یقیناً دشمن ہوگا پیچھے. فرمایا اور میں یہ کہتا ہوں کہ پہاڑی کے پیچھے جو دشمن ہے وہ تیاری تیار اور تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ اس وقت کے مشرکین مکہ نے کیا کہا, ہم ضرور یقین کریں گے کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آپ صادق ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرمایا جب تم میرا اتنا یقین کر رہے ہو تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں ایمان لیا, کیا ایمان لیا, لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہی ابو لہب جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں کتنی دفعہ فوج میں اٹھایا, کتنی دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیار کیا ہوگا, اس کی زبان سے کیا لکھنا, تب بلکہ لہذا جماعتنا, اے محمد نعوذ باللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, تو نے ہمیں اس لیے یاد عمر کیا. یہ کہہ کر وہاں سے کفار واپس آ گئے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے صدیق ہی عطا فرمانی تھی. حضرت ابو بکر صدیق وہی کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ آپ سمجھ کیجیے, اگر یہ سارے بیوقوف بھی آپ کی نبوت کے ممکن ہے تو ابو بکر سب سے پہلے گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. ایسے تھوڑی اللہ ابو بکر صدیق کو مقام صدیقیت ایسے تھوڑی ملا تھا, کیونکہ ابو بکر کو بھی معلوم تھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور گواہی دے دی تو اب خاندان بھی بائیکاٹ کرے گا, معاشرہ بھی بائیکاٹ کرے گا, قبیلہ بھی بائیکاٹ کرے گا, اہل مکہ بھی بائیکاٹ کریں گے, اور ہو سکتا ہے مکے سے نکال بھی دیا جاؤ. لیکن ابو بکر نے فرمایا اللہ اور اس کے نبی کے لیے میں سب کچھ اٹھا لیجیے. آج کہا جاتا ہے مسلمان گاڑی رکھ لے, مومن گاڑی رکھ لے, اس کے دل میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے, میرا خاندان میرا بائیکاٹ کر دے گا, میرا معاشرہ میرا بائیکاٹ کر دے گا, میرے قبیلے والے میرا بائیکاٹ کر دیں گے, میرے دفتر والے میرا بائیکاٹ کر دیں گے. ارے اگر ابو بکر صدیق کے نقشے قدم پر چلنا ہے تو اس کے لیے تو تیار ہو, معاشرہ بائیکاٹ کرے گا, روزی تو بند نہیں کرے گا, بولو بھائی روزی بند کر دے گا, معاشرہ قبیلہ روزی بند کرے گا, روزی بند ہوگی بھائی. آپ جب روزی ان کے ہاتھ میں نہیں, عزت ان کے ہاتھ میں نہیں, ذلت ان کے ہاتھ میں نہیں, زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں, موت ان کے ہاتھ کے اندر نہیں, تو کس چیز سے ڈرنا ہے کہ وہ مذاق اڑائیں گے؟ تم نے ابن عمر یہ بھی صحابی ہے, جب زمانے جاہلیت کے اندر ایک واقعہ غالباً پچھلے جمعے بھی میں نے سنایا تھا, کہ ابو جہل نے اس کی دعوت کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو جب ایمان دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے ایمان عطا فرماتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پہلے کی عمر کو لینے کے لیے ابو جہل نے دعوت کی، قریش مکہ کا سردار، جاہلوں کا باپ ہے ابو جہل، سب سے بڑا جاہل دعوت کر رہا ہے۔ تو پہلے کے عمر آئے، کیونکہ یہ بھی سردار تھے، یہ بھی لاؤ لکچر کے ساتھ آئے۔ ابو جہل مکے سے باہر نکل کر استقبال کر رہا، جب ملا، ملنے کے بعد جب انہوں نے کہا چلے مکے کی طرف، تو ابو جہل نے ان کے کار سفید کے عمر کے کار میں رول جاتا۔ سفید کے عمر نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ابو جہل؟ فرمایا مکے کے اندر چند ہو گئے تھے کہ تو اگر ان کا کلام سن لے گا تو پاگل ہو جائے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں تو ان کا کلام سن ہی نہیں، کان میں روئی ڈال دے تو لے گیا۔ سفید کے عمر اب مہمان اور وہ میزبان، سہیل ابن عمر تیار ہو گئے، چلے گئے ساتھ، جا کر کے وہاں کھانا کھایا، مجلس ہوئی، دعوت ہو گئی۔ رات کو جب سونے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ میں صرف یہ معلوم دے رہا ہوں کہ کانوں سے روئیاں نکلنے مت دے گا، روئی نکالنا مت، روئی لگا کر کے سونا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، روئی لگائی اور سو گئے۔ اب خدا کی قدرت کیا ہے، کس کی قدرت رہتی ہے، روئی نکلنی تھی نکل گئی، ایک آواز آ رہی تھی حرم کی طرف سے، تو سہر کے عمر پر باتیں کہ میں یہ رات بھر یہ سوچتا رہا کہ ابو جہل نے کس آواز کو سننے سے مجھے روکا ہے۔ فرمایا جب میرے کان سے قدرتی طور پر روئی نکل گئی تھی، کاری نہیں خیالت نہیں تھی، خود بخود نکل گئی، تو فرمایا حرم کی طرف سے مجھے آواز آئی۔ فرمایا میں نے سوچا کہ آخر اس آواز کے اندر ہے کیا، قریب جا کر سنتا ہوں۔ فرمایا جب قریب گیا جا کر کے سنا تو حضرت ابو بکر کی دل تلاوت کرتا، فرمایا جب میں نے ان کی تلاوت سنی تو لوٹ کر ابو جہل کے پاس لے لیا، ابو بکر کے پاس گیا کہ ابو بکر مجھے بھی اللہ کے نبی کے پاس لے جا، میں بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ تو یہ تاثیر ان کے کلام میں، یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ جو ان کی تلاوت سن لیتا تھا، کفار کیا تھے، حضرت ابو بکر صدیق کی تلاوت کے سامنے کان بند کر لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تلاوت سن کر ہمیں بھی ایمان لانا پڑے۔ یہ اثر اللہ نے کیسے ڈالا تھا، جب مصائب آئے، جب دل ٹوٹ گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا بائیکاٹ ہو گیا، قریش کے ساتھ چھوڑ دیا، اپنا قبیلہ ساتھ چھوڑ جائے، اپنی بیوی اور اپنے بچے ساتھ چھوڑ جائے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ ساری دنیا کا ساتھ چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے، ابو بکر صدیق آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ آج کے دوستوں اس سے کر معاملہ ہے، آج خاندان نہیں چھوڑ رہا، قبیلہ نہیں چھوڑ رہا، جب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو سلمان پھر بھی اللہ کے نبی کی شکل و صورت بنانے سے کیا کرتا ہے، حیا کرتا ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کتنے دن اڑائیں گے مذاق، چند دن اڑائیں گے۔ حضرت کی نبوت، حضرت خاندان اپنے اللہ کو ایک شخص خط لکھا، کیا خط لکھا، پر لکھا کہ حضرت جب سے گاڑی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، حضرت کی نبوت کا جواب سنیے، مجھے دیگر زمانہ کا جواب ہے۔ حضرت نے جواب کیا لکھا، فرمایا میاں دنیا کو ہنستے دو، کب قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا، اور دنیا کے اندر جو آنسو نکل رہے ہیں یہ پانی ہے، اور قیامت کے دن بندہ جب روئے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ آنسو نہیں روئے گا، خون کے آنسو روئے گا، لیکن فرمایا اس کا خون کا آنسو رونا بھی اس کے لیے کام نہیں آئے گا، وہ بھی کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا کہ اللہ یہ خون رو رہا ہوں میں، آنسو نہیں بہا رہا، پانی نہیں بہا رہا، اللہ خون بہا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کاش دنیا کے اندر تم نے پانی بہا لیا ہوگا تو ان کی ضرورت تھی، لیکن آج اس میدان کے اندر جب میں انصاف کرنے والا ہوں تو یہاں خون کی ضرورت نہیں۔ جب میدان حشر قائم ہوگا، آج دنیا کے اندر عزت کا مقام لوگ لگاتے ہیں، فلانا کی عزت، فلانا اس کی عزت، ارے دوستو عزت وہاں پتا چلے گی اللہ تعالیٰ کس کی عزت فرما رہے ہیں، کس کو سکون نے جنت عطا فرما رہے ہیں، جو جنت میں چلے گا وہی ایسے عزت ہے۔ اگر دنیا کے اندر عزت ملی، ساری دنیا نے سلام کیا، ساری دنیا نے سلوک کیا، لیکن اس کو اگر مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ کفار کے ساتھ جا کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر کیا کہے گا؟ میں قول یا لیتنی کنت ترابا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ قیامت کے دن جب کفار سے حساب و کتاب ہوگا. لوگ بھول گئے یار، آج امت بھول گئی کہ ہمیں مرنا بھی ہے. آج ہم ایسا کمائنے میں مصروف ہوئے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جینے ہی جینا ہے. ارے کس کی تیاری کر رہے ہو کہ ارے پانچ سال تو اگلے بزنس میں دبانا ہی ہے. ظالم جس انسان کو اپنے اگلے پانچ منٹ کی خبر نہیں ہے وہ اگلا پانچ سال کا منصوبہ بنا کر کے بیٹھا ہوا کہ اگلے پانچ سال کے لیے مجھے یہ کام کرنے ہیں. کیا کیا کام کرنے؟ مجھے اپنی تجارت کو بڑھانا ہے، مجھے جو ہے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، مجھے اپنے لیے گھر بنانا ہے، پھر اس کے اندر سامان آتا ہی ڈالنا ہے. یہ تمہارا کتنے سال کا ہوگا کام؟ کم سے کم پانچ سال تو لگیں گے اس کے اندر. ظاہر تجھے پانچ سیکنڈ کی زندگی کی خبر نہیں ہے، تو ابھی منصوبہ بنا رہا ہے. اسی وقت اسرائیل علیہ السلام آئے اور دیکھے چلتے کیا کرے گا. اب تیرے منصوبے کو پائے تکمیل سے کون پہنچائے گا؟ کوئی پہنچانے والا نہیں. اس دنیا کے اندر جو انسان آتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتا ہے. اس کے جانے کے بعد اس کے جتنے کام ہیں، ہمارے جتنے بڑے بوڑھے گزر گئے، آج جس چنتا سے پوچھے جو گھر بنا رہا ہے، بھائی تم گھر کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادا انہوں نے تمہیں گھر نہیں دیا؟ کہا دیا تھا، اپنی اولاد کے لیے بنا رہا تھا. تیری اولاد اس میں بھی تو رہ سکتی ہے. نہیں، میں چاہتا ہوں اپنی محنت سے اپنی اولاد کے لیے بنا کر جا. ہر شخص اپنی اولاد کے لیے بنا کر کے جا رہا ہے، لیکن اس پر قناعت نہیں کر رہا جو اس کے باپ دادا نے چھوڑا. اپنی اولاد کے لیے جس طریقے سے گھر بنانے کی فکر کرتے ہو، اگر اس کا در عزت اس کا قیامت اور آخرت کی فکر کر لو، اللہ آخرت کروا دے. کتنا کرتے حلال حرام کی دلیل چھوڑ دی، حلال حرام کی دلیل چھوڑ دی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ مال حلال ہے، یہ مال حرام ہے. یہ نہیں دیکھا کہ جس وقت میں نیا کام کر رہا ہوں چوری کر کے کرتا ہے، رشوت لے کے کرتا ہے، کیا ہے لیکن کرنا ہے مجھے کرنا ہے. بس کسی طریقے سے نیا گھر بنا دوں، لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے. کس دن کی تعریف ہے؟ پانچ منٹ کی تعریف ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہے. پھر لوگ اپنے گھر، آپ اپنے گھر، اس کے بعد انتقال ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ دولت کہاں سے آئی تھی؟ اب اس دولت کا حساب دو. دولت تو کمائی تھی، لیکن اس دولت کے اندر جو وقت کمایا تھا اس کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میرے لیے کوئی وقت نہیں تھا تیرے پاس؟ میرے لیے وقت نہیں تھا؟ آج ہمیں ان سب چیزوں کی فکر نہیں. فکر صرف کس چیز کی ہے؟ آج مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. دوستو میڈیا کو سن کر اس کے پیچھے مت بھاگو، یہود و نصارہ کی چال دیکھ کر کے ان کے پیچھے مت بھاگو. کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آج ہم سمجھتے، اس زمانے میں تو مولانا غربت ہی غربت تھی. اس زمانے کے لوگوں کو کیا پتا؟ ارے تاریخ اٹھاؤ، فیصلہ کس طرح کے محلات کے احوال کرو. ڈیڑھ سو سال تک کسرا نے اپنا الاؤ جس کی وہ پوجا کرتے تھے اس آپ کو پوجنے نہیں دیا. ڈیڑھ سو سال تک کتنے لوگ لگائے ہوں گے اس آپ کو جلانے کے لیے؟ تو ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن یہاں مدینے چوک کے والا مسلمان وہ کبھی ایک کھجور کھا رہا ہے، کبھی دو کھجور کھا رہا ہے، کبھی اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے، کبھی پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے. حضرت حمزہ پر یہ واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. ذرا ہم اپنی حالت دیکھیں، اپنے حالات پر غور کرو، اور اس وقت صحابہ کے حالات پر غور کرو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ سید الشہداء حمزہ. تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، اللہ کے نبی کا خون ہے. اس کو معمولی خون نہیں ہے، یہ اول صحابی کا خون. بس صحابی نے بھی اس صحابی کا خون جو نبی کا چچا رکھتا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر کفن نہیں ملا. اتنا مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا کہ حضرت حمزہ کو کفن دے دے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا بتاتے؟ اے صحابہ، میں نے چچا کے لیے کفن کے لیے آئے. اس وقت عبداللہ ابن ابی اٹھا، یہ منافق، اس نے اٹھ کر اپنی چادر اتار کر کے دی کہ اے محمد، یہ چادر آپ حضرت حمزہ کے اوپر کفن کے طور پر ڈالتے. تو وہ سعادت قریب اتنی بڑی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اسی لیے جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا لیکن نبی علیہ السلام نے ایک چادر اس کے ذرا اس کی میت کے لیے کفن کے طور پر بھجوا دی. حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس نے میرے چچا پر دنیا میں احسان کیا تھا کہ ان کو کفن دیا تھا, میں اس کے دنیا کے احسان کا بدلہ دنیا میں دینا چاہتا ہوں. حضرت حمزہ کا رتبہ اتنا بڑا بدلہ کرتا ہے, آج رمضان ہے سب روزے سے سارے مل کر بھی پا سکتے ہو, حضرت حمزہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت حمزہ کو اللہ نے دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سونے کا کفن عطا فرماتے کہ یہ سید الشہداء ہے, یہ دیکھو جب دفن ہو رہا ہے تو سونے کا کفن پہن کر کے دفن ہو رہا ہے, لیکن اللہ نے کفن بھی نہیں دیا. حالانکہ اللہ قادر تھا اس بات پر کہ کفن عطا کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے نہیں دیا. اور مایا دیکھو کفن عار لے کر کے عاریتن لے کر کے ڈالا جا رہا ہے, لیکن اس کی عزت میرے ہاں اتنی ہے کہ جب تمام کائنات کے شہید جمع ہوں گے تو حضرت حمزہ ان کے سردار ہوں گے. آج ہم اپنے دنیا کی ویلیو کس سے لگاتے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ دنیا ہے, جس کے پاس زیادہ مال ہے, کہتے ہیں ارے اللہ نے اس کو بڑا نوازا. اللہ نے فرمایا اس سے میرے ہاں کچھ نہیں ہوتا. فرمایا اگر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی عزت مچھر کے پر کے برابر کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا کبھی. آج اس وسائل اور اس وسائل کے پیچھے امت اس طریقے سے پڑ گئی, کسی طریقے سے ہمیں یہ وسائل حاصل ہو جائے, کسی طریقے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائے. مسئلے ہمارے حل نہیں ہو رہے, مسئلے بڑھتے جا رہے. بولے بھائی مسئلے حل ہو رہے. مسئلے پہلے کیا تھا؟ بجلی گئی, پھر پانی گیا, پھر گیس گیا, اب چینی مہنگی ہو گئی, کل پتہ نہیں کیا مہنگا ہو جائے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مسالہ کا نظام. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حکمران کر رہے ہیں. حکمرانوں کو یہ کرنے کی ہمت کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تم لوٹ آؤ میری طرف, تم چینی کے بغیر مر رہے ہو, تمہاری چینی کی ذمہ داری میری ہے, روزی کا وعدہ میں نے کیا ہے. جب تمہیں روزی نہ دوں گا تو روزی کے اندر چینی شامل نہیں ہے, امن شامل نہیں ہے. جب امن شامل ہے, عزت شامل ہے, تو اللہ نے فرمایا تم میری طرف لوٹ آؤ, میرے راستے کے اوپر لوٹ آؤ. اگر تم میرے راستے پر رہے, قرآن کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو کتاب ہدایت کو کتاب ہدایت سمجھ کر کے اس کو لے کر کے چلے, اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہارے لیے دونوں جہانوں کے اندر فقط فاضح و عظیمہ تمہیں اعلیٰ درجہ عطا فرماؤں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ قرآن اللہ نے ایسے ہی نازل نہیں فرمایا, 23 سال کے اندر نازل ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پوری کتاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھتے تھے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک دفعہ میں کتاب نہیں آئی. احکامات آہستہ 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 آتے رہے. کیوں؟ دادا نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے دن روٹی نہیں دی جاتی, پہلے دن اس کو کیا ہوتا ہے؟ ماں کا دودھ دیا جاتا ہے. جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو بنوایا پھر اس کو جو ہے ماں کھچڑی اور دودھ اور یہ چیز بنا کے دیتی ہوں. پر پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا سا گوشت بھی کبھی کبھی اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی عادت بن جائے. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو بنوایا اب کھانا شروع کرا. تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ نے کلام اللہ کو نازل فرمایا کہ ابتدا اللہ نے فرمایا تم مجھ پر ایمان لاؤ, اس قرآن پر ایمان لاؤ, اس نبی پر ایمان لاؤ. اللہ نے آہستہ آہستہ شروع کرا. پھر جو چیزیں سب تھی شراب حرمت شراب یہ سب سے آخر میں بعد میں آئی, کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے مشقت کی چیز تھی. اللہ نے بعد میں نازل فرمائی, بعد میں حرام کی. تو آہستہ 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 آہستہ, اور یہ مسئلہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہی نرمی کا معاملہ کرتا ہے, نرمی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ احکامات نازل فرمائے کہ اب نماز بند ہو گئی, اب اتنی رکعت ہو گئی, اب تم پر شراب حرام کرتا ہوں, اب سود حرام کرتا ہوں. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز درجہ بدرجہ اپنے نبی کے ذریعے امت کو کروا کر کے دکھلا دی. آج امت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نہیں ہے اعوذ باللہ کہ قرآن تبدیل ہو گیا. نہیں, یہ قرآن تبدیل نہیں ہوا. قرآن وہی موجود ہے. اس قرآن کے اندر تاثیر وہی موجود ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. لیکن کیا ہے, اس تاثیر کو دینے والے ہم کمزور ہو گئے. آج ہمارے اندر وہ تاثیر نہیں رہی کہ ہم قرآن سے وہ تاثیر دے سکے. ورنہ جنہوں نے آج کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا, آج کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا بھی کر ان کے سامنے کھڑی ہے, لیکن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے. بھول کون ہے؟ کوئی کسی دوسرے قبیلے سے نہیں ہے, کسی دوسرے مذہب سے نہیں ہے, کسی دوسرے علاقے سے نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے. اللہ نے ان کو بھی مسلمان بنایا, اللہ نے ہمیں بھی ایمان عطا فرمایا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ الذین جب منافقین نے کفار مکہ کے خوف دلایا, مدینے کے مسلمانوں کو آ کر کے کیا کہا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. آ کر کے کیا کہا؟ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے, اب تم پر حملہ ہونے والا ہے, اب تمہیں پتا چلے گا. فخشوهم, ڈرو ان سے, ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فزادہم ایمانا, جب انہوں نے کہا ڈرو, اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا. کس کی برکت سے؟ انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ بہترین اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, اس ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی سہارا نہیں چاہیے. انہوں نے یہی کہا. جب ان پر حملہ ہو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اور آج اللہ ان کی کفالت کر رہا ہے, آج اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کر رہا ہے. پر ہم نے کیا کہا؟ نہیں, ہمارے لیے تو دوسرے کافی ہیں. اللہ نے فرمایا, جس کے اوپر تم نے کیا تم ان کے حوالے, جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا وہ میرے حوالے. آج اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. لیکن آج مسلمان ان کو دعاؤں میں بھی یاد نہیں کرتے. کم سے کم یہ مبارک مہینہ آزمائش معمولی آزمائش نہیں تھی. آزمائش تو ایسی تھی کہ آسمان سے بھی ان پر آگ برسائی گئی, زمین سے بھی ان پر آگ برسائی گئی. لیکن اللہ نے ان کو ایسی استقامت عطا فرمائی. انہوں نے کیا چیز اپنے رب کی دیکھی ہوگی کہ آسمان کی آگ بھی سہلی, زمین کی آگ بھی سہلی, لیکن اپنے رب کی ربوبیت سے, اپنے رب کی وحدانیت سے, اپنے رب اپنے نبی کی رسالت سے وہ انکار نہیں ہوئے. وہ کیا چیز دکھائی ہوگی اللہ نے؟ کوئی چیز تو دکھائی جاتی ہے جب جا کر انسان کسی چیز پر ثابت قدم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی, ان کی نصرت فرمائی. لہذا ان کے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی اسی طرح مدد فرمائے. صلی اللہ نے ان کی مدد فرمائی. آج ہم ضعیف ہو گئے, اللہ تعالیٰ ہم ضعیفوں کی مدد فرمائے اور ہمیں پھر سے قوت عطا فرمائے. ایک حدیث سنا کر کے بس ختم کرتا ہوں. کیا حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ بعض دفعہ مسلمان یہ چاہتا ہے, ایسا امر پیش آتا ہے کہ مسلمان دین کے اندر محتاج ہو جاتا ہے, اور اس پر تو کیا جاتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی میری مدد کرے. لیکن اس کا مسلمان بھائی اس کی مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جس نے مدد نہیں کی ہو, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک مصیبت بھیجتے ہیں. اب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو میری مدد فرما. اب یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں اس کی مدد نہیں کرتا, کیونکہ اس نے اس وقت اس مسلمان کی مدد نہیں کی جب اس کو مدد کی ضرورت تھی. لہذا اب میں تیری مدد نہیں کرتا. اب وہ اپنی مدد سے در بدر کرتا ہے, پھر ہم آتا ہے مدد نہیں کرنا. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی غریب کی اگر مدد کریں تو ہم اس کی مدد نہیں کر رہے, ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. کیسا مصیبت آئے گی, اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ایک اور نیک بنائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شکل و صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں استقامت عطا فرمائے, اور وہ اس دین پر استقامت عطا فرمائے جو دین خالصتاً اللہ کے لیے ہو, وہ دین جو خالصتاً اللہ کے لیے. کے لیے اس کے اندر ایک ذرہ ایک اشاریہ دنیا کے لیے نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں استفادہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو بلند فرمائے, اس دین کو غالب فرمائے, مسلمانوں کو غالب فرمائے, اور پھر سے اللہ تعالیٰ شریعت کی بہاروں کو اس دنیا کے اندر پھر سے کرا دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.